نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سبع پارے کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس کی ابتدا کی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور پھر انہی کی اولادوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی سے پوری بنی اسرائیل ہے. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ اس میں پورے اترے. مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں پورا پایا. یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام چونکہ بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے، اور اپنی قوم میں ایک واحد آدمی تھے جو بت پرستی کے خلاف تھے، ورنہ خود ان کا گھرانہ نہ صرف بت پرستی میں مبتلا تھا بلکہ بت بنانے والوں میں بھی تھا. چنانچہ آزر، جو بعض روایتوں میں ان کے والد کا نام آتا ہے اور بعض نے کہا کہ ان کا چچا ہے، تو چونکہ اہل عرب چچا اور والد میں زیادہ فرق نہیں کرتے تو کبھی چچا بھی کہہ دیتے ہیں اور چچا کو والد بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ خود بت تراشتے تھے. ایک موقع پر جبکہ ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع تھا، سارے کے سارے وہ جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ بہانہ کیا اور کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ آدمی کی روح بیمار ہوتی ہے، اور خاص طور پر غیر اللہ کی عبادت کرنے سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ یہ معاملہ اللہ ہی کے لیے کیا تھا تو وہ وہاں تشریف نہیں لے گئے، اور بعد میں ایک اور موقع پر جب قوم کہیں میلے اور مستی میں گئی ہوئی تھی، کہیں موج مستی کر رہی تھی، تو ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گھس گئے اور ان کے جو بڑے بڑے بت تھے ان کو توڑ دیا. کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی آنکھ توڑ دی، پھوڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد جو بڑا ہتھوڑا تھا یا کلہاڑا تھا، وہ جو سب سے بڑا بت تھا، اس کے کاندھے پہ رکھ دیا تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں، یا خود ان کے عقل کے اندھوں کو یہ ان کے دل میں پیدا ہو بات کہ کیا اس نے ان تمام بتوں کی درگت بنائی ہے. تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ چونکہ ان میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی کی مار سے بچا سکیں یا خود کسی کو ماریں، یعنی ان میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اصل میں اس سے عمل سے ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ تم کیسے عقل کے اندھے ہو کہ ایسوں کی ایسے خدا کو پوچھتے ہو، ایسے کو خدا مانتے ہو جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، اگر اس کو مارے پیٹے تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، تو تم ایسوں کو اپنا رب مانتے ہو. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی درگت بنائی. جب قوم واپس آئی، عبادت خانے میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کا تو حال برا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہ کس کا کام ہو سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بعض اوقات اس بات سے انہیں روکتے تھے بتوں کی عبادت کرنے سے, تو اس لیے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے دیا کہ وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے. من فعل هذا بآلهتنا, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. انہ لمن الظالمین, وہ بہت ہی ظالم آدمی ہے. قالوا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم, تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جس کو نام ابراہیم ہے کہ وہ انہیں برا بھلا کہتا ہے. قالوا فاتوا به علی عیون الناس, جاؤ فوراً پکڑ کے لاؤ اس کو. جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو اللہ نے یہاں پر کلام نقل فرمایا وہ یہ, قال بل فعله کبیرهم هذا فسلوهم ان كانوا ينطقون, کہ یہ ان کا بڑا ہے جس کے کاندھے پہ یہ ہتھوڑا رکھا ہوا ہے, تم ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے, اگر یہ بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو. اصل میں وہ ان پر یہ بات واضح کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو جس شخص نے ان کو مارا پیٹا ہے یہ جواب تک بھی نہیں دے سکتے کہ ہمیں کس نے ہمارے ساتھ کتنا ہی سلوک کیا ہے. فرجعوا الی انفسہم, تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور دلی دل میں یہ بات کہی کہ انکم انتم الظالمون, کہ تم خود ہی ظالم ہو. یعنی دل میں یہ بات سوچی کہ واقعی ہم بڑے ظالم ہیں, اب یہ ہمیں جواب تو دے ہی نہیں سکتا کہ کس نے یہ حال کیا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, پھر اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے کہ تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں, گونگے خدا ہیں سارے کے سارے. قال افتعبدون من دون اللہ, کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں خداؤں کی کہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ ضرر دے سکتے. یعنی نفع نقصان کے اپنے مالک نہیں ہیں تو تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہوں گے, تمہاری مشکلات کیسے دور کریں گے جب اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے. جو اپنی مصیبت نہ ہٹا سکے اپنے اوپر سے وہ دوسروں کی مشکل کیا دور کرے گا. افل لکم, افسوس ہے تم پر. ولی ما تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں انہیں اس موقع پر بھی تبلیغ کی اور اللہ واحد کی طرف ان کو بلایا اور ان خداؤں کا بتلان کیا کہ جو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک. اب یہاں یہ بات بظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جھوٹ بولا, کیونکہ مارا پیٹا تو انہوں نے تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس بڑے نے مارا اس کو پکڑو. تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس نے بڑے نے مارا ہے, بلکہ بالفرض والمحال بعض اوقات جب کلام کیا جاتا ہے کہ فرض کر لو تو بالفرض والمحال جب بات ہوتی ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں تین موقع آئے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرما اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی تین مرتبہ کے علاوہ کسی اور موقع پر خلاف واقعہ بات نہیں کہی. ایک موقع تو یہی تھا کہ جب سب کے سب جا رہے تھے عبادت کرنے کے لیے بت خانے اور حضرت ابراہیم کو بھی لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا. تو لازمی بات ہے کہ یہ اصل میں جھوٹ نہیں تھا, اللہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ ان کی عبادت نہیں کر سکتا تو میں ان کی نہ عبادت کر سکتا ہوں نہ ان کے آگے جھک سکتا ہوں, تو میں بیمار ہوں اس معاملے میں. اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں ایک ظالم حاکم تھا جو عورتوں کو اغوا کر لیتا تھا, چھین لیتا تھا, اگر یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ میاں بیوی ہیں تو اس کی بیوی کو اٹھا لیتا تھا اور اگر یہ پتہ چلتا تھا کہ بہن یا بیٹی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چونکہ دینی اور اعتبار سے جو میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہیں وہ ایک اعتبار سے بہن بھائی بھی ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے یقیناً آدم کی, چونکہ وہ حوا کی بیٹی ہے, آدم کی بیٹی ہے اور یہ آدم حوا کا بیٹا ہے, اس اعتبار سے ہمارے جد امجد جو ہیں یا جو بڑے ہیں باپ آدم اور حوا ہی ہیں. تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ کیا تھا. اس کلام کو توریہ کہتے ہیں عربی زبان میں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے اور کہنے والے کی مراد کچھ اور ہو. تو کہنے والے کی مراد تو یہ تھی کہ ہے تو بیوی لیکن ایک نسبت سے ایک رشتے سے یہ بہن بھی لگتی ہیں, تو سامنے والا جو مرضی سمجھے. تو یہ وہ موقع تھا. اور تیسرا موقع یہ تھا قال بل فعله كبيرهم هذا. ان تین موقعوں کے علاوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی. لیکن ساتھ میں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو جو جھوٹ بولے, یہ ظاہر میں ان کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں, تو وہ اللہ کے لیے تھی, اور ایک جو جھوٹ تھا کہ میری بہن ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی سی اگر لغزش بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے, یعنی نبی کے مقام سے اس کو نیچا سمجھتے ہیں کہ مقام نبوت کے منافی. حالانکہ وہ بات غلط نہیں تھی, توریت انہوں نے استعمال کیا تھا, اور کلام میں توریہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہی ہے ہمارے بہت سے بزرگوں کے کلام میں اور دیگر مقامات پر. جیسے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے, تو ایک شخص جو پیچھے پیچھے آ گیا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تمہارے ساتھ. وہ حضرت صدیق اکبر کو تو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی ہیں پیغمبر ہیں تو یقیناً اس وقت وہ ان کو پکڑوا دیتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہدینی, یہ مجھے ہدایت کرتے ہیں, میرے رہنما ہیں. تو جس طرح گائیڈ آدمی رکھ لیتا ہے راستہ بتانے کے لیے, تو اب وہ چاہے اس نے یہی سمجھا لیکن حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ میری دنیا اور آخرت میں رہنما ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہدینی, کہ وہ یہ مجھے ہدایت دیتے ہیں, مجھے راستہ بتاتے ہیں اور میرے رہنما ہیں. تو اس طرح کا کلام توریہ یہ عربی زبان میں استعمال ہے کہ بعض اوقات بالکل علل اعلان ایسا جھوٹ نہیں بولا جاتا جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہو, بلکہ ایسا کلام بولا جاتا ہے کہ جس سے سامنے والا کچھ اور مراد لیتا ہے اور کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. تو حقیقت میں جھوٹ یہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. نبی سے غیر نبی سے کوئی حرج کی بات نہیں, اگر کوئی کلام ایسا کرتا ہے غیر نبی تو یقیناً اس کی گنجائش ہے ضرورت کے موقع پر, لیکن یہ نہ کرے کہ ہر موقع پر بس یہ ہیلے بہانے کرتا رہے آدمی, تو وہ مناسب نہیں ہے. کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ضرورتاً اس کا استعمال جائز ہے. جیسے ایک موقع پر ایک ہمارے بزرگ, ان کو جب انگریز قید کرنے کے لیے آئے, پکڑنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے, تو چونکہ بہت سادہ مزاج طبیعت رکھتے تھے اور اس وقت جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بظاہر, تو وہی سمجھے کہ مسجد کا خادم ہے. انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی فلاں مولانا صاحب کہاں ہیں, اب آ رہے کہ وہ خود ہی تھے وہ. اب اگر وہ کہتے کہ یہاں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا, تو اس لیے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جگہ بدل دی اور کہا کہ ابھی تو یہی تھے. تو اس طرح کا کلام یعنی یہ بعض اوقات ضرورت جائز ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں یا وہ چلے گئے کہیں, بلکہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کہنے کہ ابھی تو یہی تھے. اب وہ جو مرضی سمجھے, وہ سمجھے کہ شاید چلے گئے ابھی یا نہیں گئے. تو اس طرح کے کلام جو ہے اس کی شریعت میں گنجائش ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال یہ کلام اختیار فرمایا اور کہا کہ قال بل فعله كبير ماذا فسلوهم ان كانوا ينطقون. اصل میں وہ ان کے سامنے ان بتوں کی عاجزی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, لہذا تم ان کی عبادت نہ کرو. اب انہوں نے اور تو کچھ سوجا نہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں جلا دو, یعنی ایک آگ جلاؤ روشن کرو اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. چنانچہ قرآن مجید چونکہ واقعہ پورا بیان نہیں کرتا, بس جتنا ضروری کلام ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے, لہذا یہ خود سمجھا جاتا ہے کہ اب انہوں نے آگ کے لیے تیاریاں کی ہوں گی, لکڑیاں جمع کی ہوں گی, اور آگ بھی معمولی نہیں تھی, اس درجے کی آگ تھی کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اور خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں رکھنا یہ کار دارت. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس لکڑیوں کے جو جھنڈ بنایا تھا بہت بڑا اس میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کے نام حکم جاری کیا, قلنا یا نار رکونی بردم و سلام علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, یعنی نہ تو ایسی ٹھنڈی ہو کہ بالکل آدمی جم جائے تو وہ بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے, بلکہ بردم و سلاما, ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو. بعض اوقات ٹھنڈک جو ہوتی ہے وہ سلامتی کی ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے ٹھنڈک, اور ایک ٹھنڈک وہ ہے کہ جو شمالی علاقوں میں ہوتی ہے کہ آدمی بالکل جم کے رہ جائے, فریز ہو جائے بالکل, تو یقیناً وہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے. تو ایسی ٹھنڈک مراد نہیں, بلکہ ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا. دیکھیے وہ جو میں نے پہلی آیت پہلے پارے کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور وہ آزمائش میں پورے اترے, تو ایک آزمائش یہ بھی تھی ان میں سے کہ آگ میں ڈالے گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے, اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی ان کے قوم سے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب بھی عطا فرمائے, اور سب کے سب یہ نیک بچے نیک نبی تھے پیغمبر تھے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, پھر حضرت داؤد اور حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بادشاہت عطا فرمائی تھی حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے, یعنی بہت سے معجزے ویسے تو عطا فرمائے تھے لیکن ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بالکل نرم ہو جاتا تھا اور اس کو جیسا چاہتے تھے موڑتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فن بھی عطا فرمایا تھا کہ اس سے وہ جنگی ہتھیار تیار کرتے تھے, زرہ بناتے تھے, خود تیار کرتے تھے جس سے ایک دوسرے کی حفاظت ہوتی تھی. جنگ کے زمانے میں تیر و تلوار سے حفاظت ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خوش رہانی آواز ایسی دی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے, پانی ٹھہر جاتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش آوازی, لحن داؤدی مشہور ہے, تو لحن داؤدی سے مراد وہی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش لہانی ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ایسے موقع پر بالکل فضا ساکت ہو جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی تھی, بادشاہ بھی تھے, حاکم بھی تھے اور فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے, اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی, حکمت بھی عطا فرمائی, اور بادشاہت بھی ایسی تھی کہ ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں تھی, یعنی ایسی بادشاہت کہ جنوں پہ بادشاہت, پرندوں پہ بادشاہت, ان کی زبانوں کا جاننا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان فرما دیا تھا, ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا, جنات کو مسخر کر دیا تھا, جو حکم دیتے تھے وہ بجا لاتے تھے. اور یہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور آخری وقت میں ایک کمرہ بنوایا تھا شیشے کا, اور اس میں وہ کھڑے ہو گئے تھے ایک عصا کے سہارے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی تھی اسی طرح سے. لیکن وہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں کام کی, لہذا کام کرتے رہے, سال دو سال تک کام کرتے رہے, اپنے دانش میں وہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اس کا کام مکمل ہو جائے بیت المقدس کی تعمیر کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اس کو دیمک لگ گئی, اور آہستہ آہستہ اس کو کھانا شروع کیا, یہاں تک کہ ایک وقت میں ایسا ہوا کہ وہ لکڑی نیچے گری تو سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گر گئے. تب انہیں پتا چلا کہ اوہو ہم اتنے عرصے سے کام میں لگے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ غیب ویب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا, بعض باتوں پر وہ آگاہ ضرور ہو جاتے ہیں جیسے کہ کاہن لوگ جنات لوگ, لیکن ایسا یقینی علم کہ جیسے اللہ کو ہے کسی کو حاصل نہیں ہوتا. وہ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کچھ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں, کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عامل ہیں جنات کے کام کرتے ہیں وہ بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات کی خبریں درست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 50% بات ٹھیک ہوتی ہے, 50% غلط ہوتی ہے. اب اگر غلط ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ انہیں 50 میں سے جو غلط. تو اس لیے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی. ایک واقعے کو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے, واقعہ تو پورا بیان نہیں فرمایا لیکن اشارہ کیا کہ وہ داؤد اور سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص کا کھیت تھا, اس کھیت میں رات کو بکریاں آ گئیں, اور ان بکریوں کو بہت بڑا گلہ ہوگا, انہوں نے سارا کھیت چر ڈالا. صبح جب وہ مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری کھیتی باڑی جو ہے وہ بکریاں چر گئیں. اب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ کھیت والا آیا اور اس نے آ کر بکری والی کی شکایت کی کہ بھی رات کو بکریوں کا گلہ جو ہے وہ ہمارے کھیت میں گھس گیا اور اس نے سارا کھیت چر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بکری والے کو بلایا. اب جب یہ قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو جتنی بکریاں تھیں وہ گویا اس کی قیمت تھی جو انہوں نے کھایا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بھئی چونکہ اس نے اس کا کھیت کا نقصان کیا ہے بکریوں کا, اور نقصان کی قیمت اتنی ہے جتنی کی بکریاں ہیں, لہذا یہ ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اس نقصان کے. اور یہ فیصلہ اپنی جگہ پر درست تھا بالکل. جب یہ فیصلہ کرا کے باہر نکلنے لگے, دروازے پر پہنچے, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا فیصلہ ہو گیا؟ کہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے فیصلہ بتایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا جو دونوں کے لیے نفع مند ہوتا. اور پھر یہ کہہ کے وہ اندر آ گئے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی یہ بات کہی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی بتاؤ تم کیا فیصلہ کرتے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ وہ بکریاں کھیت والے کو دے دیتا کہ بھئی تم ان بکریوں سے نفع حاصل کرو, اس کا دودھ پیو, گھی نکالو, مکھن استعمال کرو, اور یہ جو کھیت ہے یہ بکری والوں کو دے دیتا, اور ان سے کہتا کہ بھئی اس میں کاشتکاری کرو. جتنی فصل اس وقت تھی جبکہ وہ بکریاں اس کو چر گئیں, جب اس حد تک پہنچ جاتی تو کھیت والے کو کھیت دے دیا جاتا, بکری والوں کو بکریاں دے دی جاتی. اس طرح دونوں فائدے میں رہتے کہ بکری والوں کو بکری مل جاتی اور کھیت والے کو کھیت مل جاتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا کہ بھئی تمہارا فیصلہ تو بہت اچھا ہے, اس لیے اب ہم اسی کو نافذ کرتے ہیں. اب یہ علمی بحث ہے کہ جو جج ہے, قاضی ہے, اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے بعد اس کو بدل سکتا ہے یا نہیں, یہ علمی بات ہے, اس لیے اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ قانونی اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ قانونی نہیں تھا لیکن ایک مصالحتی فیصلہ تھا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ وصلح خیر. دیکھیے جو فیصلے عدالت سے آتے ہیں بعض اوقات ان فیصلوں کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ جبری ہوتا ہے. جب ایک فیصلہ ہو گیا تو جبری طور پر اس پہ عمل کیا جاتا ہے, لیکن مصالحت جو ہوتی ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ جو ہمیں قانون دیا ہے اس کے باوجود یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو تو عدالت میں لے جانے سے پہلے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ اس کو نمٹانے کی کوشش کرو, تاکہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر وہ ایسا فیصلہ ہو جائے کہ جس سے انعد اور بخش پیدا نہ ہو طبیعتوں کے اندر. ورنہ اگر عدالت میں چلا گیا تو حاکم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو پھر مجبورا قبول کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے فریق کے دل میں بغض پیدا ہوگا, عداوت پیدا ہوگی. اس لیے سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ اصل میں مصالحتی ایک کارروائی تھی کہ آپ نے دونوں کو فریقوں کو راضی کر دیا کہ جو نقصان تھا کھیت والے کا وہ بکری والے نے پورا کر دیا, اور جو نقصان ہوا تھا وہ اس طرح سے بھی بکریوں سے فائدہ حاصل کر کے اس نے اس کا نفع حاصل کر لیا, اور پھر بکری والوں کو بکریاں مل گئیں پوری کی پوری, ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہوا. تو اللہ نے یہاں اس کو ذکر فرمایا کہ ففا ہم نہ سلیمان, ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. وکلن آتینا حکما وعلما, اور ہم نے دونوں کو یعنی حضرت داؤد کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی عطا فرمایا تھا, حکمت و دانائی بھی عطا فرمائی تھی. وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین, اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر جو اللہ نے لوہے کو مسخر کر دیا تھا, اور اسی طریقے سے پرندے جو ہے وہ مسخر جب وہ پڑھا کرتے تھے تو وہ پرسکون ہو جاتے تھے. وعلمنا وصنعۃ لبوس لکم کے اندر پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو فن عطا فرمایا تھا اس کا ذکر فرما دیا. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو صبر کرنے والے تھے, اللہ نے انہیں بھی آزمایا تھا بیماری سے لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے, اور جب بہت زیادہ حد سے زیادہ تکلیف پہنچ گئی تو فرمایا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی, آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, یعنی میری اس تکلیف کو دور فرما دیجئے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ سے دعا کرنا تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ صبر کے منافی نہیں ہے. شکایت اور چیز ہے, یا شکایت نہیں ہے بلکہ ایک عرصے تک اس تکلیف میں مبتلا رہے, اور اس کی بھی ایک وجہ تھی, پہلے بھی دعا کر سکتے تھے لیکن جب دعا کے لیے ان سے کہا جاتا تو کہتے تھے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں میں نے استعمال کی ہیں کھائی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کم از کم اتنا عرصہ میں تکلیف برداشت نہ کروں. چنانچہ ایک عرصے تک جب تکلیفیں خوب برداشت کر لی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، انت ارحم الراحمین اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. فاستجبنا له، اللہ نے ان کی دعا کو سنا. فکشفنا ما به من ضر، اس تکلیف کو دور کر دیا جو انہیں تھی. وآتیناه اہلہ، اور ان کی اہل ان کی بیوی انہیں لوٹا دی جو بیچاری گھروں کے کام کرتی تھیں اور ان کو خدمت کرتی تھیں کسی طرح سے. ومثلہم معہم، اور اتنی جتنی اولادیں ان کی ضائع ہوئی تھی اس سے زیادہ عطا فرما دی، اتنی عطا فرما دی. رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین، ان کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ جو ہے وہ 23 پارے میں غالباً انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئے گا. یہاں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس تکلیف کو دور کرنے کے حضرت ایوب کو صابر ہی کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی انہوں نے صبر کے منافی کوئی کام کیا. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر اختیار کرے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کی اللہ سے درخواست بھی کرتا رہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہوگی بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے جو مچھلی والے نبی کہلاتے تھے، لیکن وقت بھی کافی ہو گیا اس لیے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ واقعات اتنے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکمل تو ممکن ہی نہیں ہے، یہاں پر بھی میں بس مختلف تھوڑے تھوڑے سے بیان کرتا ہوں، یعنی کسی ایک چیز کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ خاص طور پہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. شوگر جیسے موذی امراض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ اعتدال نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.